تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور یہ رات اپنی برکتیں لوٹا رہی ہے، اور اس رات میں ہم پارہ نمبر 6 کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جس طرح رمضان شریف کی راتیں اور تاریخیں بدل رہی ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پارے کا بھی وہی نمبر ہوگا جو رمضان شریف کی تاریخ ہوگی۔ تو 6ٹے پارے کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ، ان کا کچھ پس منظر اور خلاصہ تفسیر تشریح سننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، اس 6ٹے پارے میں بیسک تو بہت سے ایسے احکامات اور بہت سے ایسے اہم ترین مضامین، جن میں بطور خاص اگر ہم گفتگو کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے، یہود کی بہت زیادہ مذمت طرح طرح کی، ان کی عہد شکنی، سود کھانے پر، اور اسی طریقے سے اور کئی طرح کی اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر رب تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کی مذمت کی، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہوا۔ اسی پارے میں سورۃ المائدہ ہے، اور وہ خاص دسترخوان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم پر ایک خوان نازل کر اور وہ ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، جو کہ اسی سورہ مائدہ کے آخر میں اس کا بھی بیان موجود ہے۔ اسی پارے کے اندر باقاعدہ وضو کی فرضیت، جب نماز کو قائم کرنا ہے تو وضو کرو، تو اس کے حوالے سے بھی مکمل وضو کے 4 فرض ہیں، ان کا بیان اس میں موجود ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنے کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ اسی پارے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی موجود ہے، اور روح زمین پر سب سے پہلے ہونے والے قتل کا بیان بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں اس پارے کی خلاصتاً ہم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بری بات کا اعلان کرنا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بری بات سے مراد وہ کیا ہے؟ اس سے مراد گالی بھی ہے، اس سے مراد غیبت بھی ہے، لوگوں کی چگلی بھی ہے، اور لوگوں کے پوشیدہ معاملات کسی دوسرے پر ظاہر کرنا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ بری بات کا اعلان کرنا، تشہیر کرنا، بتانا بغیر کسی شرعی وجہ کے سبب کے، تو اس کی اجازت نہیں، اور اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے پوشیدہ معاملات کو کسی دوسروں پر بلا وجہ ظاہر کیا جائے، اور یہ بھی کہ بری بات کے اعلان کرنے سے گالی دینا، تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گالیاں دے، بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے گالی دیتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اسے فسق قرار دیا گیا ہے۔ یہاں جو یہی بات بھی ارشاد فرمائے گی، الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم شخص اپنے حق کے وصول کے لیے کہیں بھی عدالت میں حاکم کے پاس وہ اس کی شکایت لے کر جائے، اور جس نے اس پر ظلم کیا اس کی درخواست دائر کرے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو وہ اگرچہ بری بات ایک طرح کی ظاہر ہوگی، مگر اب یہ ایک شریعت نہیں اسے گویا کہ اجازت اور رخصت دی ہے۔ اسی طرح اگر ظالم کا کسی کے سامنے یوں تذکرہ ہے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا یا مال چوری کیا یا غصب کیا تو اس کی بھی رخصت موجود ہے۔ یا ناظرین کرام، بری بات کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس کا شان نزول ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہوا، اب جب وہ مہمان، انہوں نے اچھی طرح میزبانی نہیں کی، اور یہ جب وہاں سے نکلا تو ان کو کوستا ہوا، شکایت کرتا ہوا وہاں سے نکلا، تو اللہ کو یہ انداز پسند نہ آیا، آیت مبارکہ اس پر اتری۔ یعنی ایک شان نزول اس کا یہ بیان کیا گیا۔ اب اگر ہم اس پہرائے میں گفتگو کریں تو یہ قرآنی حکم اور نازل کب ہوا؟ جب اس شخص کی مہمان نوازی صحیح طرح نہیں کی گئی تو اس نے میزبان لوگوں کو ایک طرح کا ذلیل کیا، ان کو طرح طرح کی باتیں کی، شکایت کرتا ہوا گیا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں بھی مہمانوں کا کچھ انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے رشتہ دار جن کے دوسرے کے ہاں جانے پر ان لوگوں کو، وہ لوگ تکلیف میں آ جاتے۔ مہمان نوازی اپنی جگہ فضیلت والا کام ہے، مگر اس انداز سے کہیں جانا کہ کہیں راضی ہونے کا نام ہی نہیں لینا، بھئی ایک کھانا بنایا تو دو کیوں نہیں بنایا، دو بنایا تو تین کیوں نہیں بنایا، تین بنایا تو چار کیوں نہیں بنایا، میٹھے میں یہ کیوں نہیں رکھا تو فلاں کیوں نہیں رکھا، تو سو طرح کی ایسی چیزیں، بالخصوص داماد کا سسرال کے ہاں آنا، تو بیٹی کو تو زیادہ ٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ میرے گھر والے کچھ اگر کھانے میں اونچ نیچ ہوگی تو یہ تو مجھے چھوڑیں گے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے یہ انداز۔ اور بعض اس کی صورتیں رشوت والی ہوتی، جی ہاں، کہ جب وہ سامنے والا اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کو کھلائے گا، اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو کھلائے گا، اور اس کو کیا نام دیا جائے گا؟ تو اس لیے ناظرین کرام، قرآن پاک کے چھٹے پارے کے پہلی آیت، اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آسانی میں وہ تو آئے لیکن تکلیف نہیں۔ اس لیے فرمایا مہمان بھی، اس کے لیے بھی اتنے دن کسی کے یہاں ٹھہرنا تو وہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں اتنے دن ٹھہرے کہ اسے گناہگار بنا دے۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو گناہگار بنا دے، تو فرمایا وہ اتنا اس کے پاس ٹھہرے کہ اتنے دن ٹھہرے کہ اب اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کی مہمان نوازی کرے، تو اس ٹھہرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ یہ اس کے ساتھ یوں معاملہ کرے۔ تو بہرحال مہمان نوازی کے بھی اپنے آداب بیان کیے گئے، میزبانی کے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن مہمانوں کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ انداز بالکل غلط ہے کہ کسی کے گھر جائیں، کھائیں پئیں بھی اور پھر انہیں کو کوستے ہوئے آ جائیں، ایسا انداز مسلمانوں کا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوًا قدیرا، اور اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے در گزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ظالم سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے کہ آدمی جس پر جو ظلم ہوا لیکن اس کے تقاضے پورے کرتا ہوا، اگر کوئی بدلہ اور اپنے سے ظلم دور کرنا یا اس تکلیف کا بدلہ لینا، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود ظلم پر صبر کرنا اور اسے معاف کر دینا، یہ بہتر اور اجر و ثواب والا کام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور در گزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی پارے کے اندر یہود کی جو بری صفات کو ذکر کیا گیا، تو وہاں یہ بھی چونکہ یہود، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ان کے خلاف تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ شہید کرنے پہ، قتل کرنے کے در پر ہو گئے۔ المختصر واقعہ اس میں چھٹے پارے میں تفصیل سے ہے کہ یہ ایک گھر میں گئے اور اسی ارادے سے کہ ان کو ہم نے شہید کرنا ہے۔ اب یہ جب ان میں سے ایک شخص اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کو تو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ، اللہ پاک نے خود انہیں بیان فرمایا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اب یہ ان کو تو اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، اور قرب قیامت یہ نزول کریں گے. قرب قیامت جب ان کا نزول ہوگا تو یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہوں گے، اسی دین کی تبلیغ فرمائیں گے. اب ان کو اٹھا لیا تو وہ شخص جو اندر گیا تھا تو قرآن یہ فرماتا ہے ولیکن شبہ لہم، وہ ان کی تشبیہ میں آ گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ ان کے سورج جیسا. اب یہ لوگ جو پیچھے والی جماعت پوری تھی یہ اندر گئی اور انہوں نے دیکھا تو وہ ان کو صورتاً وہی نظرا کہ حضرت عیسیٰ ہے، اور پکڑا اس سوری پہ چڑھا دیا، یعنی مار دیا. اب حیران تھوڑی دیر غور کرنے لگے اور آپس میں ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اس کے پاؤں دیکھتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے، ہاتھ دیکھتے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ ہمارا بندہ کہاں گیا جو اندر گیا تھا. تو یہ معاملہ اتنا ان پر مشتبہ ہو گیا اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ خود ہی معاملے کے اندر بھی پریشان رہے اور یہ معاملہ بھی ان پر مشتبہ ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، مار دیا، ایسا ہرگز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. یا ایہا الناس، اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. یہ برہان کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ پاک کی ایسی دلیل ہیں جو سر تا پا پاؤں تک اللہ کی معرفت کی بھی دلیل ہے، جن کی صداقت پر ان کے معجزے گواہ ہیں. اور جو کچھ نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، نبی کریم علیہ السلام کو ان سے کئی زائد معجزات عطا فرمائے، اور حق اگر کہیں تو حق تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سر تا قدم پاک خود اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ذات و صفات کی دلیل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بھی اپنے معجزات ہیں. بال شریف کا معجزہ یہ کہ یہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ دشمنوں پر انہیں فتح ملتی ہے. یہی وہ بال مبارک ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ میرے کفن میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف رکھے جائیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی یہ وصیت فرمائی کہ مجھے جب غسل دیں تو میری آنکھوں اور لبوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہم اگر بات کرتے جائیں، ہم بال شریف کی کریں، آنکھ مبارک کی کریں، سبحان اللہ. آنکھ مبارک تو وہ ہے کہ جس نے قیامت تک کے واقعات کو پہلے سے ہی دیکھ لیا، جنت اور دوزخ کو دیکھا، عرش اور کرسی کو دیکھا، جاگتے ہوئے رب کا دیدار کیا، سبحان اللہ. آنکھ وہ ہے کہ حضور زمین پر ہیں مگر آنکھ اٹھائیں تو وہ جنت کو بھی ملاحظہ فرما رہے، سبحان اللہ. آپ کی زبان کے معجزے کی بات کریں تو جن کی ہر بات وحی خدا، اور وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے. آپ کے لعاب مبارک کی بات کریں تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی ہانڈی میں ڈال دیا، کھانے کے اندر اس میں برکت ہو گئی. آٹے میں ڈالا تو وہ آٹا، جو چار سیر آٹا، وہ ہزاروں آدمیوں نے کھایا اور پھر اتنا ہی باقی رہا. خیبر کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک میں لگا تو دکھتی آنکھ کو آرام ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر جہاں پر سانپ نے ڈھسا تھا وہ لعاب لگا تو انہیں بھی آرام آ گیا، سبحان اللہ. ہاتھ مبارک کی بھی بات کریں تو سبحان اللہ، ہاتھ حضور اٹھائیں تو خود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جنت تک پہنچ گیا. انہی سے کنکریاں کچھ لیں اور وہ کفار کی طرف بدر کے مقام پر آپ نے پھینکی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ فرماتا ہے اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، لیکن اللہ نے پھینکی۔ یہی وہ ہاتھ مبارک کسی بیمار پر آتے ہیں تو اللہ انہیں شفا دے دیتا ہے، یہی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اسی ہاتھوں پر جب صحابہ نے ہاتھوں کو رکھ کر وہ بیعت کی تھی تو اللہ فرماتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت، سبحان اللہ۔ تو یہ ہاتھوں کا کمال، انگلیوں میں دیکھیں تو کیا کمال ہے کہ ان انگلیوں سے پانچ پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ انگلیوں کا کمال ہے۔ یہی انگلیوں کے اگر اشارے ہوتے تو بادل بھی اس طرف چلا جاتا جہاں حضور علیہ السلام اشارے فرما، چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ تو ناظرین کرام غور کرتے جائیں تو حضور علیہ السلام کی ذات ہی ایسی برہان ہے، دلیل ہیں، رب تبارک و تعالی کی ذات پر کیسے دلیل ہیں کہ جس رب نے ایسی شانوں والا محبوب بنایا ہے وہ رب خود کتنی قدرتوں والا ہوگا، وہ خود کتنی شانوں والا ہوگا۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، رسول ہیں، اور وہ خالق مالک ہے، یہ عابد ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عبادت کرنے والے ہیں اور بندے ہیں اللہ کے، اور وہ مالک ہے، وہ رب ہے، تو وہ رب کتنی شانوں والا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات پر برہان ہے، یہ دلیل ہے۔ جی ناظرین اکرام، مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں اور مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، یہ اس پارے میں باقاعدہ سورہ مبارکہ ہے، اور تقریباً پارے کے اکثر حصے پر اور پھر آگے ساتویں پارے کے پہلے ربع تک بھی سورۃ المائدہ ہی ہے۔ ساتویں پارے کے بھی ابتدائی کئی رکوع سورۃ المائدہ پر ہی مشتمل ہیں۔ سورۃ المائدہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، البتہ اس میں ایک آیت مبارکہ دین کی تکمیل پر جو آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ حجت الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، کامل بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اور اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ یہ عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن نازل ہوئی، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے تو یہ دونوں عیدیں ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں عیدیں ہیں۔ تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو جواب دیا۔ ناظرین اکرام، سورہ مائدہ جب نازل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، اور بوجھ ایسا تھا کہا کہ سواری بھی بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ قرآن ہے اور قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل ہو، پہاڑوں پر بھی اگر وہ نازل ہو تو وہ بھی خشیت الہی سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، لیکن قلب مصطفیٰ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی اس دل کو وہ طاقت عطا فرمائی۔ قرآن نازل بھی قلب پر ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بعض کا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر ہماری کسی کی ران پر حضور سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے ہیں تو قرآن نازل ہوتا تھا تو ایسا لگتا ہے پنڈلی اور ران ٹوٹ رہی ہے، یعنی اتنی گویا کہ ایک بوجھ والی کیفیت ہوتی، بھاری ہے، ثقیل ہے، لیکن حضور کے قلب مبارک سبحان اللہ کے پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ آگے کچھ بڑھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اے ایمان والو جب نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسا کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ وضو میں چار فرائض ہیں، تو چاروں کا تذکرہ یہاں پر، چہرہ بھی دھونا، کونیوں تک ہاتھوں کا بھی دھونا اور سر کا مسا کرنا، یعنی اس سے مراد جو فرض ہے وہ چوتھائی سر کا مسا کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ تو یہ چار فرض جو وضو کے ہیں، یہ بطور خاص اللہ پاک نے انہیں بیان فرمایا۔ بقیہ وضو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جتنا آدمی کو دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لیتا ہے تو یہ مستحب ہے، تاکہ ایک بندے کی یقینی کیفیت بھی ہے اور اس کے ساتھ اطمینان قلب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور روایت میں فرمایا گیا جہاں تک اعضاء وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہ اعضاء روشن ہوں گے، وہ اعضاء قیامت کے دن روشن ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یوں وضو کی فرضیت کا بیان بھی اسی پارے میں موجود ہے۔ اللہ پاک اسی بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہ آیت مبارکہ، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے، وہ وسیلہ کون سا وسیلہ ہے؟ عام طور پر وسیلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے عمل کا وسیلہ، وسیلہ بالعمل، نماز، روزے سے، تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، نیک اعمال سے، صدقات خیرات سے، فرائض پر عمل، حرام کو ترک کرنا، یہ ساری چیزیں وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کہلاتا ہے وسیلہ بالعمل، عمل کے ذریعے سے قرب الہی حاصل کرنا۔ اور ایک چیز ہے کہ کسی ذات کا وسیلہ، وسیلہ بالذات، کسی ذات کا وسیلہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں طرح کے وسیلے کو یہ آیت مبارکہ شامل ہے، عمل کا وسیلہ بھی اور ذات کا وسیلہ بھی۔ ذات کے وسیلے پہ اگر ہم گفتگو کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا ہی وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دیا، اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری لغزش اور خطا کو معاف فرما، اور اللہ پاک نے جب فرمایا، حدیث قدسی میں مضامین موجود ہیں کہ کیسے، کیف عرفت محمدہ، کہ محمد کو کیسے پہچانا، ابھی تو پیدا نہیں کیا۔ تو عرض کی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا، تخلیق کی گئی، تو میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، جہاں جہاں یا اللہ تیرا نام ہے، تیرے محبوب کا بھی نام ہے، یعنی محمد نام ساتھ لکھا ہوا، تو اس لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ زمین نہ آسمان نہ تجھے پیدا کرتا، تو سب کچھ کائنات یہ سجائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو وسیلہ بالذات، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ۔ اسی طریقے سے خاص وہ جگہ مقام کہ جن کو نسبت اللہ کے پیاروں سے، ان جگہوں کا بھی وسیلہ ہوتا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا وسیلہ، یا ان جگہوں کا وسیلہ جن جگہوں کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہے تو جب ان سے آدمی پیار، محبت اور وسیلہ اختیار کرے گا تو یوں اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ان کے وسیلوں سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، کچھ خلاصہ آج چھٹے پارے کا عرض کیا ہے، اللہ پاک رمضان شریف کی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے، نور رمضان اور نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ کل انشاءاللہ ساتویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کریں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں